الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے دیے تو دی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے حضرت اقدس استاد العلماء یادگار اسلاف مولانا منظور احمد نعمانی صاحب جانشین حضرت درخواستی معزز اور مکرم حضرات علماء کرام عزیز طلبہ مجاہد ساتھیوں اور اس علاقے کے غیور بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں مدرسہ عربیہ انوریہ میں آج کی اس مبارک محفل میں شرکت میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں میں جب جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میرے پیر و مرشد اور استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ نے اپنے صاحبزادے کو اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا کراچی کے اونچے اونچے پکے مدارس میں سے اپنے بیٹے کو نکال کے اس کچے مدرسے میں حضرت کا بھیجنا تھا کہ ہمارے دل میں اس ادارے کی عظمت اور محبت گھر کر گئے. پھر میری اپنی تمنا تھی کہ میں جب گھر سے نظامی سے فارغ ہو جاؤں گا تو یہاں آ کر کچھ عرصہ تعلیم حاصل کروں گا. یہاں کی چٹائی, یہاں کی سوکھی روٹی, یہاں کی دال, یہاں کے یہ کچے کوٹھے اور کمرے, یہاں کے یہ اکابر بزرگ, ان سب میں اس جو بند کی جھلک نظر آتی ہے جس کی شاخیں آج آسمان تک پہنچ چکی ہیں. لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا, میں یہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکا, لیکن اپنے آپ کو اس ادارے کا ایک طالب علم اور خادم سمجھتا ہوں. اور آج جن لوگوں نے اس ادارے کے تعاون کے لیے کچھ لکھوایا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے. لیکن میرے دل کی دعا یہ ہے کہ اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کے چندے سے غنی کر دے. یہ علماء بیچارے کب تک جھولیاں پھیلا پھیلا کے آپ لوگوں سے مانگتے رہیں گے؟ لوگوں کچھ تو سوچو, کچھ تمہارا بھی تو حق بنتا ہے. اس بے حسی اور بے دردی نے آج سہن ماؤں کو پکا کر دیا اور مدرسے انہیں کچی دیواروں پہ کھڑے ہوئے. اسی بے دردی اور بے حسی نے بچیوں کو ڈانسر بنا دیا اور بیٹیاں دوپٹے کے لیے ترس رہی ہیں. اسی بے حسی اور بے دردی نے تم پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جنہیں دیکھ کر جانور بھی منہ چھپاتے ہیں, جن کی باتیں سن کر حیا بھی منہ چھپاتا ہے. آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں. کاش ان مدارس کی آبیاری کی گئی ہوتی, کاش ان مدارس کو پکا کیا گیا ہوتا, کاش ان مدارس کی خدمت کے لیے اپنے جان اور مال کو وقف کیا گیا ہوتا, ہمیں نبی کے لیے گالیاں نہ سننی پڑتی, ہمیں سڑکوں پہ بے حیائی نہ دیکھنی پڑتی, ہمیں اپنی عزتیں خاص میں ملتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہ آتی, داڑھی والوں کو تانا نہ دیا جاتا, نبی کے صحابہ کو تختہ مچک نہ بنایا جاتا. لوگوں, ہم نے مسجد پہ ظلم کیا, ہم سے تقدس چھن گیا, ہم نے مدرسے پہ ظلم کیا, ہم سے علم چھن گیا اور جاہل ہم پر مسلط کر دیے گا. میرے محترم دوستو, یہ مدارس چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. میں نے وہاں جیل میں خبر پڑی کہ پاکستان کا ایک بغیر بالوں والا حکمران ان مدارس پہ بلڈوزر چلانے کی باتیں کر رہا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, قلم میرے ہاتھ میں تھا, کاغذ میرے سامنے موجود تھا, مگر اس کو لکھ کے پاکستان بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی. مگر میں تنہائی میں بیٹھ گیا, آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا, میرا قلم کاغذ پہ چلتا رہا. میں نے کہا, نواز شریف صاحب, آپ پاکستان میں نہیں رہو گے, مدرسہ پاکستان میں رہے گا انشاءاللہ. تم کس عمارت کو گراؤ گے؟ مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے. جہاں کوئی عالم بیٹھتا ہے, جہاں کوئی طالب علم آتا ہے, وہ کہیں انار کا درخت ہو یا کسی کھجور کا سایہ ہو, وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے. مدرسہ ہمارا نظریہ ہے, مدرسہ ہمارا ایمان ہے, مدرسہ ہماری جان ہے, مدرسہ ہماری روح ہے. یہ قائم رہے گا, اسے گرانے والے خود گر جائیں گے, اسے تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے. میں نے کہا, نواز شریف صاحب, پاکستان کے مدارس پہ تمہاری چلتی ہوگی, مگر یہاں جیل میں آ کے دیکھو, باہر انڈیا آرمی کا پہرا ہے, سی آر پی ایس کے سپاہی کھڑے ہیں, مشرق موجود ہیں, مگر بخاری کا سبق بھی ہو رہا ہے, ترمذی بھی پڑھائی جا رہی ہے, قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے. رب کعبہ کی قسم, مدرسے سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں. نواز شریف آج تو پاکستان میں نہیں ہے اور مدرسہ پاکستان میں موجود ہے. تم لوگ اس مولوی کو کمزور سمجھتے ہو، مگر اس کی زبان پہ قرآن کی طاقت ہے، اس کے دل میں ایمان کی طاقت ہے، تم نے اس مولوی کو بے بس سمجھا ہوا ہے۔ یقیناً ہمارے پاس اس دنیا کے اسباب میں سے کچھ نہیں ہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کچھ ہو۔ یہ دنیا غلاظت ہے، یہ دنیا پاخانے سے زیادہ غلیظ اور کمینی ہے۔ ہمارے ساتھ رب کی محبت ہے، رب سے مناجات کا مزہ ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہم کسی انگریز کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے، ہم پر کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوتی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ساری دنیا مل کے کہہ رہی تھی، ملا عمر اور طالب علم تو کہاں سے آ گیا، تو نے اگر بامیان کے بتوں کو گرایا ہم افغانستان کو تحت نحس کر دیں گے۔ اس نے کہا لے آؤ اپنے میزائل، لے آؤ اپنے طیارے، ملا عمر ان بتوں کو گرائے گا جن بتوں نے افغانستان کی سرزمین کو ناپاک کیا۔ کتے بھونکتے رہے، بت گرتے رہے، آج ملا عمر زندہ ہے، بت موجود نہیں ہے افغانستان میں۔ لوگوں، مسلمانوں، مولویوں پر بہت ستم ڈھائے گئے تھے، مولوی نے اپنا رنگ نہیں بدلا، اپنا مزاج نہیں بدلا، اپنی شکل نہیں بدلی، اپنی طرز نہیں بدلی، اپنا انداز نہیں بدلا، اپنا مزاج نہیں بدلا۔ تم لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی مذاقیں بنائی گئی، لطیفے گھڑے گئے، آج ساری دنیا ملا عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی۔ ملا عمر تو مدرسے کا طالب علم ہے، اب بھی کہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں، اس مدرسے میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اس کی کفالت فرمائے، اس کی اعانت فرمائے، اس کو بھرپور ترقی عطا فرمائے۔ میں آج کی اس مختصر سی نشست میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی یاد رہیں، آپ کو بھی یاد رہیں۔ میں بہت زخمی دل لے کے ان دنوں میں پھر رہا ہوں، شاید آپ حضرات نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ میرے انتہائی قریب اور محبوب کے پاس لے گئے تین ساتھی گزشتہ دنوں بابری مسجد کے قریب شہید ہو گئے۔ بابری مسجد کی جگہ مندر تھا، انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہ اس مندر کو گرانے کے لیے جا رہے تھے، پھر ان کی لاشیں گرفتار کرنے کے بعد تشدد کر کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ۔ مسلمانوں، تم تو یہاں کی مسجدیں نہیں بچا سکے، وہ کیسے عظیم لوگ تھے اس مسجد کو بچانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ وہ چھ چھ فٹ قد والے تینوں نوجوان، ماؤں بہنوں کا نام سنتے ہی جن کی آنکھوں میں شہوت نہیں آنسو بھرایا کرتے تھے، جنہوں نے اس بزدلی کی زندگی کو تیاگ کر فدائی حملہ کرنے کی اجازت مانگی، جنہوں نے بابری مسجد کو اماں اماں کہہ کے پکارا اور بیٹے کی طرح اس کی گود کے پاس جا کے اپنی جان نشاور کر دی، ان ساتھیوں کی یاد، ان کی یہ عظیم قربانی انشاءاللہ رنگ لائے گی، انڈیا کو ان تین جانوں کا بہت مہنگا بدلہ دینا پڑے گا۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ زندگی میں حسن آتا ہی تب ہے جب اللہ کے لیے انتقام لیا جائے، اس کے بغیر زندگی بیکار ہے، اس کے بغیر زندگی عار ہے، اس کے بغیر زندگی ایک آزمائش کا نام ہے جو جتنی جلدی ختم ہو جائے انسان کے لیے اتنی بہتر ہے۔ آپ لوگ تو شاید لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہندو کو اب دشمن نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگوں کا سوچ بن گئی کہ کشمیر کا جہاد پتہ نہیں شرعی بھی ہے کہ نہیں، مشرق سے آزادی حاصل کرنا شریعت کا حکم بھی ہے کہ نہیں، ہندو کی غلامی کو بعض لوگوں نے اپنے لیے تاج بنا لیا، فخر سمجھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں، تم نے ہندو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندو کو دیکھا۔ جیل میں گرفتاری کی تیسری رات تھی کہ ایک مشرک میرے کمرے میں آیا, پکا ہندو, اپنے اصلی روپ میں آ کے مجھے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں. ہم تو گئے تھے ماؤں بہنوں کے تقدس کو بچانے کے لیے, مگر اپنے لیے ماں بہن کی گالیاں سننی پڑی. اور یہ ہم 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں. مکہ کے صحراؤں میں عقبہ بن ابی معیط کی زبان نہیں سنبھلتی تھی, تو آج ایڈوانی کی زبان نہیں سنبھلتی, خود یہاں ہمارے بڑوں کی زبان نہیں سنبھلتی. کوئی داڑھی کو بیک ورلڈ کہہ رہا ہے, تو کوئی مولوی کو دہشت گرد کہہ رہا ہے. لیکن دنیا والوں, ہماری ایک طرز کو یاد رکھنا, ہم زندہ ہوں یا مر جائیں, یاد رکھنا, تم دل کھول کے گالیاں دے دو, ہم نہ قرآن کو چھوڑیں گے, نہ اسلام کو چھوڑیں گے, نہ جہاد کو چھوڑیں, نہ محمد عربی کی داڑھی کو چھوڑیں گے, نہ رسول اللہ کی پگڑی کو چھوڑیں گے, نہ اللہ کے نبی کے قدموں کو چھوڑیں گے, نہ صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑیں گے. جاؤ, گالیاں دو یا گالیاں برساؤ, تمہیں وقت بتائے گا کہ ہم اپنا رستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. مرضی آتی ہے, یہاں ہمارے دیہاتی مسلمانوں سے لے کے شہری تک صبح اٹھتے ہیں اور برش اٹھا کے چہرے پہ شروع ہو جاتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے موت آتی ہے. اور بتاؤ مسلمانوں, کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا آقا مدنی کی وہ شکل جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین سے اترا کرتا تھا, فرشتے قطارے لگایا کرتے تھے, کیا اس شکل سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ کیا تمہیں نبی سے دشمنی ہے؟ کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا؟ کیا شلوار ٹخنوں کے اوپر کرنے سے کسی کو مرتا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, صرف شیطان نے ہمیں بھڑکایا, ہم نے نبی کا رستہ چھوڑا تو دنیا کو کہنے کا موقع ملا کہ داڑھی والے پاکستان میں 1% ہے. کیا ملتا بزرگوں؟ کم از کم نبی کی شکل تو اپنے پاس رہنے دیتے, آقا مدنی کی سیرت تو رہنے دیتے. کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا, تو خدا کی قسم داڑھی والوں سے تو جنت کی حوریں بھی پیار کرتی ہیں. تم کہتے ہو رشتہ نہیں ملتا, آؤ میرے پاس, میں تمہیں خط دکھاؤں گا. برطانیہ جہاں جانے کے لیے آج ہمارے نیک بد سب مرے جا رہے ہیں, وہاں کی بچیوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ ہماری شادی کسی مجاہد سے کروا دو, کسی داڑھی والے سے کرا دو, کسی پگڑی والے سے کرا دو. اور خدا کی قسم, داڑھی میں حسن ہے, داڑھی میں شان ہے. مشرک ہمیں مارتا تھا, ہمیں درد ہوتا تھا, مگر ہم روتے نہیں تھے. جب اس منحوس نے داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو ہماری چیخیں کل جایا کرتی تھی. اس داڑھی کو کیا سمجھو تم؟ تمہیں تو کینتی لے کے اسے چھوٹا کر کے مزہ آتا ہے کہ بیوی کی نظروں میں اچھے بنیں گے. اور لوگوں, نبی نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کیا تمہیں میرے نبی کی شکل سے نفرت ہے؟ اور نبی کے روزے بنا بنا کے محبت کی نعتیں پڑھنے والوں, نبی نے تو تمہاری خاطر لولوہان ہو کے دیکھا تھا, نبی نے تو تمہاری خاطر اپنا چہرہ زخمی کرایا, راتوں کو سوئے نہیں, اللہم امتی امتی کہتے چلے گئے. او امت والو, تمہیں نہ نبی کے کپڑے اچھے لگے, نہ نبی کی شکل اچھی لگی. ہر کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے. میں کہتا ہوں کتے کو زبان مل جائے, وہ بھی اس انگریز کی شکل پہ نفرت بھیجے گا, لعنت بھیجے گا جس کی شکل تم آج بناتے ہو. آج انگریز آدھن کہ مسلمان باندر آکڑے, جی میں مرضی نچاؤ علاقوں, آپس میں شرطیں لگا لگا کے کہتے ہیں دیکھو ماں مسلمانوں کو کیسے نچائیں گے. ایک انگریز اپنی پینٹ پھاڑ کے آ گیا گھٹنے سے, اگلے دن مسلمانوں نے بھی پھاڑ لی کہ شاید فیشن بدل گیا ہوگا. انگریز کی پینٹ کپڑا تنگ ہوا, مسلمان نے بھی ٹائٹ پینٹ پہن لی. انگریز کی پینٹ میں ہوا بھری, اس نے بھی بیگی پہن لی. اس بدبخت نے لمبے بال رکھے, اس نے بھی کھینچ لیے. اس نے چاروں طرف سے مندا کے پیالہ بنایا, اس نے بھی بنا لیا. اور لوگوں, نبی کی شکل کو دیکھو, نبی کے چہرے کو دیکھو, اور کیا کمی ہے میرے آقا مدنی کی شکل میں. آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں, حدیث کی کتابوں میں آیا, سبحان من زین الرجال باللحا, پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی دے کے حسین بنایا. ہم نے کہا فرشتوں تم کہتے رہو, ہم تو چہرہ مونڈ کے جائیں گے. سویرے دا ٹائم ہوندے برش اس طرح ہاتھ پیچھے نبی دی سنت ذبح کی گئی, نالی دے وچ پیشاب نال والادن گھر سے جادو تھی گئے, پریشانی آ گئی ہے, دل کو سکون کہہ گئی, اور تو نبی دے دل سے خنجر چلا دے سمجھ دے کہ تیرے کو سکون مل رہے تھے. مسلمان سب سے پہلے تو نے ظلم کا آغاز کیا, ورنہ میں اس آسمان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہم سے لڑ سکے, کسی مشرک ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہم پہ حکومت کر سکے, کسی کافر نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ہم پہ میزائل چلا سکے. دنیا والوں مجھے چھوٹے ہوئے ایک سال ہوا, انڈیا کے 1492 فوجیوں کو واسطے جہنم کر چکا ہوں الحمدللہ. مسلمان مسلمان سب سے پہلا ظلم خود تو نے اپنے اوپر کیا, تو نے اپنی بیٹی کے لیے گھر میں ٹی وی لا کے رکھا تاکہ ہندو بھی تیرے گھر میں گھس کے تیری بیٹی کے سامنے ناچ سکے. اے مر جاتا اپنی بیٹی پہ یہ ظلم کرنے سے پہلے کہ تیری بیٹی کے سامنے امیتا بچن آ کے ناچے گا, تیری بیٹی کے سامنے سچن تندولکر اپنی پینٹ پہ گیند رگڑے گا, تیری بچی دیکھے گی, تو یہ ظلم کرنے سے پہلے مر گیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. کیا بچا ہے آج ہمارے دامن میں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کھڑا ہے. میں کہتا ہوں مسلمان تو صرف بزدلی سے توبہ کر لے, اس مندر کو میں گرا دوں گا انشاءاللہ. ہر شخص کو مصلحت مصلحت مصلحت, ہر شخص کے دل میں زندہ رہنے کا شوق. اور کیا میں اور تم زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ زندگی امتحان ہے, جتنا جلدی ختم ہو کے شہادت کا تاج مل جائے تو سب سے بڑی سعادت ہے. میرا حذیفہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے. مسلمانوں تم نے تو اپنی مسجدوں کو ویران کیا, تم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیا, تم نے اپنے چہروں پر سے نبی کی سنت کو دبا کیا, تم نے حرام کھا کھا کے اسلام کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی, تم نے علماء کے خلاف ساشے رچ رچ کے ان لوگوں کو رسوا کیا, تم نے مجاہدوں کو دہشت گرد سمجھا. مگر میرا وہ حذیفہ اللہ اس کے درجات بلند کر دے بابری مسجد کے قریب پہنچا, وہاں مندر بنا ہوا تھا, گھاڑے مار مار کے رونے لگا, اللہ میں جوان ہوں میری جوانی کا کیا فائدہ, مسجد پہ بت رکھے ہوئے ہیں, اللہ میرے جسم میں طاقت ہے, اس طاقت کا کیا فائدہ کہ میں مسجد کو آباد نہیں کرا سکا. پاکستان میں فون کرتا ہے, ہم نے پوچھا کیا حال ہے, رونے لگا کہ اماں شکوا کر رہی تھی, بابری مسجد شکوا کر رہی تھی. ہم نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اماں بیٹا مانتی ہے, بابری مسجد حذیفہ مانتی ہے, مجھے اجازت دے دو میں مندر کو تحس نحس کر دوں گا اور زندگی آنی جانی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ حضور کی امت ختم ہو گئی. جب شہادت کا وقت آیا 2 دن پہلے خیر پور سندھ میں اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا 6 فٹ لمبا بیٹا آ رہا ہے, اماں کے سر پہ تاج رکھ رہا ہے. اماں روتی ہوئی اٹھ گئی, عالم کے پاس گئی کہ تعبیر دے دو, عالم چپ بیٹھ گیا. ادھر سے خبر آ گئی کہ اس نے ماں کے سر پہ شہادت کا تاج رکھ دیا. لوگوں تم سے اور کچھ نہ ہو سکا, کم از کم ان مجاہدین کی مخالفت تو نہ کرتے. کوئی آج ان مجاہدوں کو انڈیا کا ایجنٹ کہتا ہے, نعوذ باللہ. گنتا ہے، کوئی ان کے بینک بیلنس چیک کرتا ہے؟ خدا کی قسم یہ تو شہادتوں کے لیے جی رہے ہیں، ان کے نزدیک گاڑیاں گدے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی، انہیں اس زندگی سے کیا لینا دینا؟ یہی آج تمہارے محافظ ہے، یہی آج تمہارا دین ہے، یہی آج تمہارا ایمان ہے، اگر یہ نہ ہو بتاؤ قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے والا کون ہوگا؟ بس کرو ان نعروں کو، بہت سنے ہیں نعرے، کوئی عمل کے لیے بھی تو تیار ہو خدا کے لیے۔ ساری قوم بستر پہ سو گئی، ہر شخص کو نوٹ گننے اور عمر میں برکت، عمر میں برکت، عمر میں برکت، بس زندگی دے دے اللہ، غلامی والی ہو جیسی ہو، دین ہو ایمان ہو، بس زندہ رہے۔ پھر ناک میں ایکسیجن لگے، پانچ چھ نرسیں اوپر کھڑی ہو، دائیں بائیں سے انجیکشن ٹھکے اور مرے، اللہ شہادت نہ دینا، کیونکہ شہادت میٹھی موت ہے، ہم اس کے اہل نہیں رہے۔ مسلمان، تجھے تو رب سے ملنے کا بھی شوق نہیں رہا، ہم کہنا شہید ہو کے رب کی زیارت نصیب ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ شہید مسکرا کیوں رہے ہوتے؟ حذیفہ کی بھی تصویر آئی، ہمارے ہاں جیش میں تصویروں کا رواج نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ، وہ وہاں انڈیا والوں نے کھینچ کے بھیجی تو مسکرا رہا، مسکرا رہا ہے۔ کہتے ہیں شہید مسکراتا کیوں ہے؟ گولی لگتی ہے، درد ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو خوف آتا ہے۔ فرمایا ذرا قرآن میں سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، ان عورتوں نے کہا تھا زلیخہ کو، جس کا نام زلیخہ مشہور ہو گیا، کہ تو یوسف سے عاشق ہو گئی۔ اس نے کہا ذرا کہ تم بھی دیدار کر لو، بٹھا دیا، ہاتھوں میں چھریاں دے دی، پھل دے دیے۔ حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا نکل کے آؤ، حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی، اس جمال کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کٹنے کا درد نہیں ہوا۔ اور شہید جب جا رہا ہوتا ہے تو یوسف کے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس نے یوسف کو حسن دیا اس کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، اسے کیا پتا گولی کہاں لگی، گولا کہاں پھٹا، اسے کس چیز کا درد ہوگا، اسے تو مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ آتا ہے جو جنت کی حور میں نہیں ہے، جو جنت کے دودھ میں نہیں ہے، جو جنت کے شہد میں نہیں ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اور بخاری کے نام پہ لڑانے والوں، بخاری کی ان حدیثوں کو بھی پڑھا کرو آ کے، جن میں شہادت کے فضائل کا تذکرہ ہے، کہ اللہ جنتیوں سے پوچھے گا، اور کوئی واپس جانے کے لیے تیار ہے؟ سارے جنتی کہیں گے نہ صحیح نہ صحیح، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے۔ شہید کہے گا اللہ دس بار بھیج دے تاکہ وہ شہادت کے وقت جب گولی لگی تھی مزہ آیا تھا، وہ مزہ دوبارہ چکھ کے آ جاؤں، کیونکہ جنت میں آ کر بھی وہ مزہ بھولا نہیں ہے، عاشق کے لیے کٹنے کا مزہ۔ اور کوئی مجنوں سے پوچھے، جب لیلا کے لیے پتھر کھا رہا تھا تو کتنا سکون مل رہا تھا؟ اور کوئی شہید سے پوچھے، جب وہ رب کے لیے تیر کھا رہا ہوتا ہے تو کیسا سکون ملتا ہے اسے؟ ایک بار مشرکوں نے ہمیں پکڑ کے ساروں کو خوب دھنائی کی، کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے سلاخ تو کوئی ادھر سے لات، کوئی مکہ، منہ پھٹ گئے، چہرے سوج گئے، ہاتھ کالے ہو گئے۔ وہی مشرک جن سے بڑے خوش ہو کے کہتے ہو کہ ہندوستان میں جہاد نہیں ہے، کشمیر کا جہاد کچھ نہیں ہے، وہ مشرک اصلی روپ میں آتا تھا، سب کو مار مار کے پھینک دیا، کسی کی آدھی سانس آ رہی ہے، کسی کی پوری سانس آ رہی ہے، منہ سے خون ٹپک رہا ہے، ناک سے خون بہ رہا ہے، ہاتھ زبروٹیوں کی طرح سوجے ہوئے ہیں، اور رانے اور پنڈلیوں کا رنگ بھنی ہوئی کلیجی کی طرح ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں تیمم کر کے نماز عشق ادا کر رہے ہیں، سجدوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یارو تمہیں ایک شعر سناتا ہوں۔ سارے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، کوئی بازو پکڑے ہوئے، کوئی ٹانگ پکڑے ہوئے، کوئی منہ پکڑے ہوئے۔ میں نے کہا ایک شعر سناتا ہوں، شاید تمہیں بھی سکون مل جائے، مجھے بھی سکون مل جائے۔ سب نے کہا ضرور سنائیے۔ میں نے کہا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، تو دل کو وادیے سائز کے پتھر یاد آتے ہیں۔ سارے ایسے مسکرانے لگے جیسے کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں، سب کو آقا مدنی کے جسم پہ لگے ہوئے پتھر یاد آئے تو اپنا درد کنکریوں کی طرح دکھ گیا۔ میرے آقا کے پتھر بھی شاید کاش ہمیں لگ جاتے. لوگوں آقا مدنی کی محبت کا نام لینا آسان ہے, تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کا تانا کہہ لو. آدھن داڑھی رکھوں اللہ.